یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام، ماہ حرام کے بارے میں، قتال فی، کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ الشہر الحرام جو ہے، حرام مہینے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے. یہ چار مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ان کی حرمت قائم تھی. ان میں قتال، جنگ و جدل ناپسندیدہ تھا. اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں ہوگی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ رجب میں وہ لوگ عمرہ کرتے تھے اور ذوالقعدۃ، ذوالحج، محرم میں حج کے قافلے آتے اور جاتے تھے، تو وہاں پر امن و امان کا ہونا ضروری تھا. اس لیے جنگ و جدل کو ختم کر دیا جاتا تھا، لڑائی روک دی جاتی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہی اس کی حرمت معلوم تھی، اور پھر قرآن پاک نے اس کی حرمت کو برقرار رکھا. قرآن پاک میں آتا ہے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے چار مہینے حرام ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، منہا اربعۃ حرم ثلاث متوالیات ورجب مضر، کہ ان میں چار مہینے حرام ہیں، تین مسلسل ہیں، ذوالقعدۃ، ذوالحج اور محرم، اور رجب الگ طور پر. حرام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان میں جنگ کرنا، لڑنا، جھگڑنا، قتل و غارت حرام ہے، ممنوع ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب تک حرام ہے، اب بھی ایسا ہوگا، یا یہ حکم منسوخ ہو چکا؟ تو ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، جبکہ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اگرچہ اس میں جنگ کی ابتدا کرنا حرام ہے، لیکن اگر کوئی جنگ کرنے کو آ جائے تو جواب دینا جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ان مہینوں میں کبھی بھی جنگ نہیں کی. لیکن اگر دوسروں نے جنگ مسلط کر دی تو ان مہینوں میں جواب دینا بھی درست ہے. یہاں بنیادی طور پر اس سوال کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر کیا ہے کہ رجب دو ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ آدمیوں کا ایک دستہ نخلا کی طرف بھیجا. نخلا جو ہے نا، یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، اور اس قافلے کو ہدایت فرما دی کہ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ ارادوں کے متعلق معلومات حاصل کرے. آپ مدینہ میں تھے نا، تو آپ نے مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک جگہ پہ کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کے دیکھیں کہ قریش کیا کر رہے ہیں. دشمن کی سرگرمیوں کو معلوم کرنے کے لیے ایک قافلہ بھیجا. آپ نے ان کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، نہ خبر لانے کو کہا تھا، لیکن ان لوگوں کو راستے میں قریش کا ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملا، اور اس پر انہوں نے حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ہوا تھا، اور باقی لوگوں کو گرفتار کر لیا، ان کے مال سمیت. یہ کاروائی اس وقت ہوئی جب رجب ختم ہو رہا تھا اور شعبان شروع ہو رہا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جماز ثانی ختم ہو رہا تھا اور رجب شروع ہو رہا تھا. تو صحابہ کرام کو تاریخ میں تھوڑا سا مغالطہ لگا، انہوں نے سمجھا کہ ابھی ماہ حرام شروع نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے ایسا کر لیا. اس پر مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوا کہ ویسے تو یہ بہت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوئرز بنتے ہیں اور بہت اسلام کی بات کرتے ہیں، امن و امان کی بات کرتے ہیں، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ انہیں ماہ حرام کی حرمت ہی نہیں پتا. اس پر سوال آیا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا وَصَدٌ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ. ٹھیک ہے، جنگ کرنا بڑا ہے، بہت برا ہے، مگر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اللہ سے کفر کرنا، اور مسجد حرام کا راستہ اللہ والوں پہ بند کرنا، اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے. یعنی حرام مہینوں کی حرمت اپنی جگہ، اور تمہارا یہ کہنا کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں ہونی چاہیے، ایک درست بات صحیح، لیکن تم خود بھی تو دیکھو تم کیا کر رہے ہو. کیونکہ یہ اعتراض کس کا تھا؟ مکہ والوں کا تھا، دشمنان اسلام کا تھا. وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، دیکھو ان مسلمانوں نے ہمارے حرام میں لوٹ مار کی ہے. اس پر فرمایا جا رہا ہے تم اپنے اعمال کو بھی تو دیکھو تم کیا کر رہے ہو. یعنی مسلمانوں سے یہ فعل اتفاقاً ہو گیا، بھول کر ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر ہو گیا، لیکن تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جان بوجھ کر مستقل طور پر لوگوں کو ستا رہے ہو، لوگوں کو پریشان کر رہے ہو، اس سے بڑے جرم کر رہے ہو جو مسلمانوں سے ہو گیا. ان کے جرائم کیا تھے؟ صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا. کیسے روکتے تھے؟ وہ مسلمان ہونے سے روک رہے تھے لوگوں کو. وَكُفْرٌ بِهِ، خود بھی اس کا انکار کرتے تھے، خود بھی کافر تھے. وَالْمَسْجِدِ حرام، اور مسجد حرام کی زیارت سے روکتے تھے. آپ کو یاد ہے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا. اور کیا کیا؟ اخراجُ اہلِهِ مِنْهُ أَكْبَر، وہاں کے رہنے والوں کو اپنے شہر سے نکال دیا گیا، مکہ کے مسلمانوں کو ہجرت میں مجبور کر دیا گیا. فرمایا یہ سب اس سے بڑے گناہ ہیں جو مسلمانوں سے ہو گیا. اگرچہ وہ بھی کوئی اچھا کام نہیں ہوا، لیکن تم تو اس سے بھی بڑے بڑے جرائم کر رہے ہو. اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ زیادہ بڑی برائیاں ہیں. یعنی تم ان سنگدلانہ تکلیفوں اور اذیتوں کو دیکھو جو لوگوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے پہنچا رہے ہو. والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے. فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے. فتنہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ فتنہ سے مراد یہاں پرسیکیوشن ہے، وہ اذیتیں، وہ تکلیفیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف جانے کی وجہ سے دی جا رہی تھی. اور یہ فتنہ عین بلد امین، بلد حرام میں ہو رہا تھا، مکہ میں ہو رہا تھا، کہ لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا تھا، جلاوطن کیا جا رہا تھا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. فرمایا اس سرزمین حرام کا احترام تو یہ ہے کہ تم اس کے رہنے والوں کو مت ستاؤ. حرام مہینوں کی حرمت کا تو تم کو بہت خیال ہے، لیکن شہر کی حرمت اور اس جگہ کی حرمت، کیا یہ کم تر چیزیں ہیں؟ یہ کم تر گناہ ہے؟ یہ تو زیادہ بڑے گناہ ہے. پھر فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے. کتنی سچی بات کہی. فرمایا یہ تمہارے دین کے دشمن تم سے لڑتے ہی رہیں گے، یہ جنگ تو ہمیشہ جاری رہے گی. کب تک؟ حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ یہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں. تم اللہ کے راستے کی طرف جانا چاہتے ہو، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے روکیں گے. اور یہ جنگ اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک کہ تم دین سے نہ پھر جاؤ. ان استطاعوا، اگر ان کی استطاعت میں ہو، اگر یہ کر سکیں تو یہ ایسا ضرور کریں گے. گویا یہ اپنی سازشوں اور شرارتوں سے تمہیں مرتد بنانے کی کوششوں میں ہیں، اور اس کے لیے ये जंग से भी बाज न आएंगे, जंग जारी रखेंगे। और अगर ये कोशिशें कर रहे हैं तो क्या तुम कोशिशें न करोगे? और फिर मुसलमानों को साफ तौर पर बता दिया गया, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ। خوب جان لو، خوب سمجھ لو، تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے، ایسے سب لوگ جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر ارتداد کی سزا بتائی جا رہی، مرتد ہونے کی، اپوسٹسی جس کو کہتے ہیں، دین سے پھرنا۔ یرتد پہ دال دال، رد، رد کا مطلب ہوتا پھرنا۔ مرتد کا لفظ آپ نے سنا کر، کون ہوتا ہے مرتد؟ مرتد وہ ہوتا ہے جو دین اسلام چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کر لے، جبکہ وہ عاقل ہو، اور یہ تبدیلی بغیر کسی جبر کے ہو، یعنی اپنے ارادے اور اختیار، اپنی مرضی سے وہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کر لے۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، یعنی اپنی مرضی سے پھر جائے، مسلمان ہو کر پھر کافر ہو، فَيَمُتْ، پھر وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ کافر ہو، یعنی کفر کی حالت میں فوت ہو جائے، اور اگر فوت نہ ہو اور زندہ رہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس کو اسلام کی طرف واپس آنے کی مہلت دی جائے گی، اس کو کہا جائے گا کہ واپس مسلمان ہو جاؤ۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ 3 دن تک اس کو سمجھایا جائے، اگر وہ واپس آ جائے تو بہتر، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ فتنہ پھیلائے گا نا، وہ اوروں کا بھی راستہ روکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین تبدیل کر لے اس کو قتل کر دو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، 3 طریقوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں، شادی شدہ زانی، جان کے بدلے جان، اور اپنا دین ترک کر کے جماعت سے جدا ہونے والا۔ جماعت سے مراد یہ اسلام ہے، مسلمانوں کی جماعت، وہ خاص سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک سیاسی پارٹی چھوڑ کر دوسری میں چلا جائے تو وہ مرتد ہو گیا، اور مرد ہو تو قتل کیا جائے گا، اور عورت ہو تو حبس دوام۔ حبس دوام کیا ہوتا ہے؟ عمر قید۔ عمر قید 7 سال نہیں، یہ 14 سال نہیں، بلکہ جب تک زندہ ہے۔ لیکن مرتد کی توبہ مقبول ہے، یعنی اگر توبہ کر لے تو گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو یہاں پر فرمایا، جو کوئی مرتد ہو کر فوت ہو، وہ ہوا کافرن، اور وہ کفر ہی کی حالت میں ہو، فَأُولَائِكَ، تو ایسے لوگ، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ کون سے اعمال؟ نیک اعمال۔ اسلام کی حالت میں جو بھی نیکیاں کی تھی سب ضائع، پھر دنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں۔ دنیا میں کیا کیا ضائع ہوتا ہے انسان کا؟ نمبر ایک یہ ہے کہ بیوی سے نکاح ختم ہو جاتا ہے فوراً، میراث کا حق ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حدیث آتا ہے نا کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور قتل کے بعد غسل نہیں دیا جائے گا، جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے۔ دنیا میں بھی ایک اسلامی حکومت کی جو پروٹیکشن ہے، اس کو، جان مال عزت کی، دفاع کی، وہ ختم ہو جائے گی، اور آخرت میں تو ظاہر ہے کہ وہ کافر اٹھایا جائے گا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور یہی لوگ آگ والے ہیں, آگ کے اندر رہنے والے ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اسلام لانے کے بعد پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی ایک شخص پہلے کافر تھا, غیر مذہب پہ تھا, پھر وہ مسلمان ہوا, تو کفر کی حالت میں جو اس سے گناہ ہوئے, کوئی چوری, ڈاکہ, قتل, کچھ بھی ہو, وہ سب معاف. اسی طرح مسلمان ہونے کے بعد کوئی کافر ہو گیا تو اس کی ساری نیکیاں ضائع. تو دونوں طرف ایکولی بات. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہاجروا, اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا, اولئک یرجون رحمت اللہ, ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں, واللہ غفور الرحیم, اور اللہ غفور الرحیم ہے. جن کے لیے غفور الرحیم ہے, نمبر ایک جو ایمان لائے, نمبر دو انہوں نے ہجرت کی, نمبر تین جہاد کیا, مگر کیسے؟ فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. جہاد کا روح جیم ہے دال ہے, جہد, اس کا معنی ہے طاقت, کوشش, محنت, مشقت. جب یہ کہا جاتا ہے جاہدو فی سبیل اللہ تو کیا معنی ہوا؟ اللہ کے راستے میں اپنی طاقت لگائی, کوشش کی, محنت کی, مشقت کی. ہمارے ہاں ایک عام غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جہاد صرف میدان جنگ میں ہوتا ہے, یا وہاں جا کر تلوار اٹھانے یا اسلحہ اٹھانے کا نام ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاد اور قتال میں فرق نہیں کرتے لوگ. اسلام میں جہاد محض قتال کا نام نہیں ہے. جہاد کس سے؟ جہد سے. جہد کا کیا معنی؟ محنت, کوشش, طاقت لگانا. اور قتال کا لفظ ابھی پیچھے آپ پڑ چکے ہیں, وہ کیا ہے؟ جنگ کرنا. تو اگر یہ دونوں ایک ہی چیز ہوتی تو دو لفظ کیوں تھے؟ قتال جہاد کا حصہ ہے, لیکن جہاد صرف قتال نہیں. جہاد کی کئی قسمیں ہوتی. جہاد کا جیسے بنیادی معنی ہے جدوجہد کرنا, کوشش کرنا, محنت کرنا. کس چیز میں؟ اللہ کا قرب پانے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کی طرف جانے کے لیے, اللہ سے جڑنے کے لیے, اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے. اب آپ اللہ کی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں, آپ نے ایک سٹرگل شروع کی, کوشش شروع کی. جو بھی کوشش شروع کی, سب سے پہلے تو آپ کا اپنا نفس اندر سے بول اٹھا, یہ تم کدھر چل پڑے, بڑا مشکل. تو آپ اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے, اس کی بات نہ ماننے کے لیے طاقت لگائیں گے, کوشش کریں گے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جہاد بالنفس, نفس کے ساتھ جہاد. نفس کہتا ہے سوئے رہو, نفس کہتا حرام کھا لو, نفس کہتا باتیں کرو, لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کبھی نماز پڑھنا ہے, کبھی کسی بیمار کو دیکھنا ہے, کبھی کسی کو کھانا کھلانا ہے, کبھی کچھ کرنا ہے, کبھی قرآن پڑھنا ہے. کئی یہ کام ہے نا, سب سٹرگلز ہیں. اچھا بننے کے لیے جتنی بھی کوششیں ہیں سب اس میں آ جاتی. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ اپنے آپ کو کھینچتے ہیں, نہیں مجھے کام کرنا ہے, آپ سو رہے ہیں, الارم بج رہا ہے, آپ الارم بند نہیں کرتے, خود اٹھ جاتے ہیں. یہ کیا کیا آپ نے؟ جہاد بالنفس کیا. اسی طرح آپ کو دل چاہ رہا کسی سے باتیں کرنے کو, مگر نماز کا وقت جانا, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مزے مزے کی باتیں چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں. آپ نے جہاد بالنفس کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ, مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کوئی اچھا کام کرنے لگتے تو آپ کے رشتے دار, آپ کے پیارے, آپ کے دوست, آپ کی فیملی, آپ کا معاشرہ, وہ آپ کو سمجھانے لگتے ہیں کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں, کیوں اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈال دی. आराम से तुम घर में रहती थी, अपना सब काम करती थी, रूटीन की लाइफ थी, किस मुसीबत में पड़ गई। कभी अपने अंदर भी ख्याल आता, कभी लोग बहुत एहसास दिलाते। जहाज है मशक्कत का नाम। अब आप इन सारी रुकावटों का मुकाबला करने के लिए जो भी तरीका अख्तियार करते हैं, जो भी कोशिश करते हैं, वो सब जहाज है। फिर इसी तरह आप उसके लिए कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हैं, आप कोई ना कोई प्रॉपर तरीका अख्तियार करते हैं, कभी आप जबान इस्तेमाल करते हैं, जहाज बिल निशान हो गया, कभी आप हाथ इस्तेमाल करते हैं, कभी आप लिख कर जहाज करते हैं। और जो बहुत सारी बुराइयां माशरे में हो रही है, आप कोई किताब लिखते हैं, अखबार में लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, जहाज बिल कलम हो गया। आप कुरान की तालीम को आम करते हैं, जहाज बिल कुरान हो गया। जैसे कुरान पाक में खुद हुक्म है, वजाहिद हुम भी जिहादन कबीरा, और इनके साथ जिहाद करो इस कुरान के साथ, जिहाद कबीर बड़ा जिहाद। तो गया कुरान की तालीम को आम करने के लिए जो मेहनत कोशिश मशक्कत की जाएगी, वो भी क्या करार पाएगी, जिहाद करार पाएगी। फिर इसी तरह माल लगाना, जिहाद बिल माल हो गया। ये सारे टूल्स हैं। कुरान पाक में आता है, वजाहिदु बिअम्वालिकुम व अन्फुसिकुम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में अपने माल और अपनी जानों के साथ जिहाद करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाहिदुल मुशरिकीन बिअम्वालिकुम व अन्फुसिकुम व अलसिनतिकुम, मुशरिकीन के साथ जिहाद करो अपने मालों के साथ, अपने नफ्सों के साथ, अपनी जबानों के साथ। इसीलिए हजरत हसान बिन साबित जो शेर शायरी करते थे, उनको आपने दुआ दी, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस, अल्लाह रूहुल कुदुस के साथ इसकी मदद फरमा। कि उनके शेर दुश्मनों पर तीरों से भी ज्यादा भारी थे। इसी तरह अगर अल्लाह ने आपको कोई टैलेंट दिया है, कोई जहानत दी, कोई शेर शायरी की कुव्वत सलाहियत दी, उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि बसा औकात एक शेर जो है वो एक बहुत लंबी स्पीच पे भारी होता है। वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जब तुमने से कोई बुराई देखे तो क्या फर्क नहीं, हाथ से रोके, जबान से रोके, दिल से बुरा जाने। दिल का उसमें शामिल होना, कुड़ना, जलना, वो भी क्या है, एक तरह का जिहाद है। लेकिन ईमान की सबसे अदना किस्म है, सिर्फ खुद ही कुड़ के बैठ जाना और कुछ करना कराना नहीं। और एक जिहाद तलवार से भी होता है। इससे क्या पता चलता है कि तलवार के साथ या असले के साथ जिहाद करना एक किस्म है। तो हम लोग हर शख्स किसी न किसी तरह का जिहाद करता होता है। और इन जनरल कोई भी चीज जो आपके पास है, उसको आप इस कॉज में, इस मिशन में, इस काम में लगा दे कि अल्लाह की बात आम हो जाए, लोग अपने रब से जुड़ जाए। और ये दीन का आला तरीन काम है। नमाज आप अपने लिए पढ़ते हैं, रोजा अपने लिए रखते हैं, लेकिन जब आप दीन की तबलीग के लिए जद्दोजहद करते हैं, कुरान के साथ जिहाद करते हैं, तो इससे हल्के खुदा को फायदा पहुंचता है। मसलन इस वक्त मैं घर में बैठ के नफल कर सकती थी, नेकी का काम था ना, तो बुराई तो नहीं थी उसमें। लेकिन मैंने नफल पढ़ने पर तरजीह दी किस चीज को, कि जो मेरे पास कुरान करीम है वो मैं आपको दे दूं। अब इससे बहुत से लोगों को फायदा हो रहा है कि कुरान समझ में आ रहा है, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी का हम जायजा ले रहे हैं। घर में नफल पढ़ने से सिर्फ मेरी जात फायदा उठाती, उसका किसी और को कुछ फायदा नहीं। लेकिन किसी को तालीम देना सदका है, इस सदके से बहुत से लोग फायदा उठाते हैं। इसी तरह इंशाल्लाह कल जब आप इसको सीख जाएंगे, तो फिर आप क्या करें, जाहिद हुम भी जिहादन कबीरा, इस किताब के साथ जिहाद करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि ये नफल पढ़ लो इतने हजार सवाब हो जाएंगे, ये वजीफा कर लो इसका इतना सवाब हो जाएगा। ये सब तो खुद गर्वी की बात है, सिर्फ अपने लिए करते चले जाए और लोगों को भूल जाए और माशरे में खराबियों को आम होने दे। अभी तो हमने पढ़ा कि लोग किस किस तरह अपना माल जाया कर रहे हैं, हालांकि इसी माल को खैर कहा गया, इसी से खैर और भलाई के बेशुमार काम हो सकते थे, लेकिन लोग क्यों नहीं कर रहे। हमें कौन सोचनी चाहिए, महज आइडेंटिफाई करके काम नहीं चलता। अगर एक डॉक्टर सिर्फ ये कहे कि हाँ जी ये मरीज में ये और ये और ये बीमारी और बस उसके बाद चुप होकर बैठ जाए, ये तो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर जद्दोजहद शुरू होती है कि किस तरह उस बीमारी को दूर किया जाए। तो हमें माशरे के साथ बहुत हमदर्दी के साथ उनकी सलाहियतों को, उनके पोटेंशियल को, उनके माल को, उनकी सब चीजों को एक अच्छे प्रोडक्टिव तामीरी और तरक्की के काम में ले जाना है, जिससे दुनिया का भी फायदा हो और जिससे आखिरत का भी फायदा हो। कि लोग अपने आप को जाया करने के बजाय, अपनी सलाहियतों को जाया करने के बजाय अच्छे काम में लगाए। इसके लिए कोई भी कोशिश जो आप करेंगे, चाहे वो पोस्टर्स बना के आप लगाए, ये सब क्या होगा, जिहाद होगा। तो समझ में आ गया जिहाद का माना। अब इसके बाद तो मुश्किल नहीं करेंगे आप, जिहाद और किताल को इकट्ठा नहीं, गड़बड़ नहीं करेंगे, ओके। क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। नॉन मुस्लिम्स जिहाद के खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा करते हैं, आपने देखा होगा कि मीडिया में जिहाद के खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा किया जाता है, क्योंकि खुद मुसलमानों ने जिहाद का एक बहुत ही महदूद सा कॉन्सेप्ट दिया है। फिर याद रखिए, जाहिदु फी सबीलिल्लाह, जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में। हमने अगर अपना माल लगाना, ये वक्त लगाना, ये एफर्ट लगाने की कोशिश करनी है, तो कुछ शोहरत पाने के लिए नहीं, लोगों से फायदा उठाने के लिए नहीं, दुनिया कमाने के लिए नहीं, बल्कि किस लिए, अल्लाह राजी हो जाए। इस पर वो फिर हदीस सुनाऊंगी जो पहले भी सुनाई, कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स माली फायदे या नामवरी के लिए जंग करता है उसे क्या मिलेगा? आपने फरमाया कुछ नहीं मिलेगा। उसने कई बार ये सवाल दोहराया, आपने फरमाया कुछ नहीं मिलेगा। आपने फरमाया अल्लाह ताला कोई अमल उस वक्त तक कबूल नहीं करता जब तक वो खास उसकी खुशनुदी और रजा के लिए न किया जाए। हम सब भी यहाँ जो आते हैं और मशक्कत करते हैं, ये भी एक नौयत का जिहाद ही है। लेकिन अगर इसमें हमारी नीयत कुछ भी और है अल्लाह की रजा के सिवा, तो फिर वो कुछ और ही है, वो जिहाद नहीं है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। इल्म हासिल करना भी क्या है, एक तरह से जिहाद है।